الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاد جیسے کہ اعلان کیا گیا اور پچھلی نشست میں بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ ہماری جو دو نشستیں ہیں وہ خصوصی نوعیت کی ہوں گی تنظیم اسلامی کی طرف سے 11 اگست کو ایک مہم کا آغاز ہے کہ جو کہ کیا گیا ہے عنوان اس کا رکھا گیا بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام جیسے کہ آپ کے علم میں اس وقت جو پاکستان کے موروثی جو حالات ہیں وہ انتہائی دگرگوں ہیں اور ہر شعبے میں ایک پسپائی کی کیفیت ہے کہ جو کہ نظر آ رہی ہو چاہے وہ سیاسی گوشہ ہو معاشی گوشہ ہو معاشرتی گوشہ ہو اور اسی طرح سے انفرادی زندگی میں اور معاملات کی جو بھی ہیں کیفیات وہ بھی بڑی دیگر گو لہٰذا یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور یعنی یہ جو بھی کیفیات ہیں اس پر کلام بھی کیا جانا چاہیے ہر سال 14 اگست آزادی کا دن ہم مناتے ہیں 76 سال اب عمر پاکستان کی ہونے کو آئی ہے لیکن جو رنگ ڈھنگ ہیں آزادی منانے کے وہ ہر سال اس میں خرافات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے کمی ہونے کے بجائے تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی پاکستان کی نظریاتی سرحدیں ہیں جغرافیائی سرحدیں تو ہیں ہی کافی پیچیدگی کی صورتحال لیکن یہ ہے کہ جو نظریاتی سرحدیں ہیں وہ بھی جو ہے اس پر بھی تیشے ہیں کہ جو کہ چلائے جا رہے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سے اور ایک سیکولر اور انتہائی لبرل پاکستان کی طرف پیش قدمی ہے کہ جو کہ وہ کر دی گئی ہے تو بہرحال نوجوان نسل کو بھی عوام الناس کو بھی اس کیفیت سے آگاہی اسی زمن میں یہ مہم کا آغاز ہے کہ جو کہ 3 ہفتوں پر مشتمل ہے اور اسی سلسلے میں یہ پھر 2 نشستیں ہماری ہوں گی آج کی جو نشست ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا موضوع ہے پاکستان ایک عطیہ خداوندی اور ہماری ذمہ داری ہیں انشاءاللہ چند موضوعات کے تحت اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں کہ جو رکھی جائیں گی ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پاکستان عطیہ خداوندی کیسے ہے اسی طرح سے یہ پاکستان اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر جو مطلوب روش ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دینے پر جو اپنے بندوں سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ روش کیا ہونی چاہیے اور ان نعمتوں پر پاکستان کی نعمت پر ہماری روش وہ کیا رہی تو یہ بھی ہے انشاءاللہ چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور پھر اس ذیل میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو بہت اختصار کے ساتھ اس نشست میں یہ موضوعات ہم سمجھیں گے پھر جو اگلی نشست ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ اس میں پھر یہ بات آئے گی کہ نظریاتی سطح پر جو پیشے چلائے جا رہے ہیں جو نظریہ پاکستان ہے اس کو بلیمیٹ کرنے کے لیے اور جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہم ہندوستان سے الگ ہوئے تھے ہندوؤں سے تو اس پر پیشے چلائے جا رہے ہیں تو بہرحال وہ پیشے کیا ہیں مصور پاکستان معمار پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے بڑے شد و مد کے ساتھ کہ وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے تو بہرحال یہ ہے کہ حقیقتوں سے اجاگر کیا جائے حقیقتیں واضح کی جائیں خاص طور پہ نوجوان نسل کو اور عوام الناس کی سطح پر یہ انشاءاللہ اگلی نشست کے موضوع ہیں اور پھر اس میں ہمارا لائے عمل کیا ہوگا عملی لحاظ سے ہمیں کیا لائن آف ایکشن ہے کہ جو مرتب دینا ہے انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں یہ باتیں آئیں گی. پہلی جو بات آج کے موضوع کے تحت ہے کہ یہ پاکستان جو عطیہ خداوندی ہے اس کو مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں, اور بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ جو بھی کیفیات ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے آ جائیں گی, لیکن یہ عطیہ خداوندی ہے کیسے اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا. ایک تاریخی جو حقیقت ہے پاکستان کے بننے کے حوالے سے, یعنی اگر آپ یعنی پارٹیشن سے پہلے, یعنی ہندوستان میں جب یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا, یہ لائن ڈرا نہیں ہوئی تھی اور ہجرت کا معاملہ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کے جو بھی موروثی حالات ہیں ذرا اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں. یعنی کوئی بنیاد ایسی نہیں تھی پاکستان کے بننے کی, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شدید مخالفانہ ماحول تھا پاکستان کے حوالے سے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. وہ تاریخی حقیقت کیا ہے؟ وہ اسباب کے جو کہ شدید مخالفانہ تھے وہ صرف جھلکیاں میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ رکھنا چاہوں گا. دیکھیے, ہندوستان میں جب ہم تھے پارٹیشن سے پہلے تو کیفیت کیا تھی کہ برطانیہ جو تھا, برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی, اور یہ لیبر پارٹی کی جو حکومت ہے یہ مسلمانوں کی سخت جو ہے وہ دشمن تھی. اسی طرح سے حکومت برطانیہ کا جو وائسرائے تھا بر عظیم میں, لہٰذا وہ وائسرائے جو تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کے نہرو خاندان سے خصوصی جو ہے وہ تعلقات تھے, خصوصی مراسل تھے. پھر پاکستان کی جو مخالف جماعت تھی بر عظیم میں وہ کانگریس تھی, اور کانگریس جو ہے وہ انتہائی منظم جماعت تھی, کئی دیگر جماعتوں کی حمایت بھی جو ہے وہ اسے حاصل تھی, اور کانگریس کے پاس ہزاروں تجربہ کار کارکنان بھی موجود تھے, مال اور وسائل کی فراوانی اس کے پاس تھی. اسی طرح پشت پر کانگریس کے طاقتور میڈیا بھی تھا کہ جو کہ موجود تھا, پھر انتہائی باصلاحیت لیڈر تھے کہ جو کہ کانگریس کے پاس تھے, گاندھی جی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت ماتا, اب وہ بھارت کو ماتا تصور کرتے ہیں, بھارت ماتا اس کی تقسیم جو ہے وہ میری لاش پر ہوگی. یہ الفاظ کس کے تھے؟ گاندھی جی کے تھے کہ اس بھارت ماتا کی تقسیم وہ میری لاش پر ہوگی, یعنی اگر پاکستان بنے گا تو میری لاش پر بنے گا, لیکن بن گیا پاکستان. اسی طرح سے ہندو جو تھے وہ, یعنی بر عظیم میں جب پارٹیشن نہیں ہوا, کیفیت یہ تھی کہ ہر سطح پر ہندو مسلمانوں سے آگے نکل رہے تھے, یعنی چاہے وہ مناصب کا معاملہ ہو, ملازمتوں کا معاملہ ہو, کاروبار کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں مسلمانوں سے آگے وہ ہندو نکل رہے تھے, اور ہندوؤں کو سپورٹ کس کی تھی؟ وہ انگریزوں کی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک انگریزی مصنف تھا ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر, اس نے تو یہ تحریر کیا اور یہ کہا کہ اگر یہی صورتحال مسلمانوں کی اس ہندوستان میں رہی تو پھر یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ یا تو منڈیوں میں مزدوروں کی طرح یہ رہ رہے ہوں گے, یا پھر سرکاری دفاتر میں وہ چپراسی کے طور پر جو ہے وہ کام کرنے والے ہوں گے, بس یہ حیثیت رہ جائے گی مسلمانوں کی, اور اس کے علاوہ برٹش انڈیا میں ان کا کوئی اسٹیٹس مسلمانوں کا نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ وہ ساری چیزیں تھیں, ان تمام مخالفانہ اسباب کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے پاکستان کی یہ نعمت ہمیں عطا کرنا, اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آج نوجوان نسل کو بتانی چاہیے. آج تو بینڈ باجو کی نظر ہو رہا ہے نظریہ پاکستان, یعنی ہر سال یہ جیسے میں نے عرصیہ پورا فاتون میں ہمارا نکل جاتا ہے, لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ سمجھانے کی ضرورت ہے. ان تمام مشکلات میں پاکستان کی یہ نعمت عطا کی, اور یہ بالکل صحیح کہا جاتا ہے کہ پاکستان یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا معجزہ ہے, معجزہ جو کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. اور دیکھیں یہ نعمت عطا کرتے وقت کتنی عظیم چیزوں کو اللہ تعالی نے جمع کر دیا, یعنی شب جمعہ, یعنی جمعے کی رات شب جمعہ کتنی قیمتی یہ رات ہے, اس کو جمع کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. پھر عظمت والا مہینہ تھا رمضان المبارک کا, عظمت والی رات تھی ہزار مہینوں سے بہتر 27ویں شب, اور اس میں یہ مملکت خداداد پاکستان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی, اور دوہری غلامی سے ہمیں نجات دی. یعنی دوہری غلامی کس کی تھی؟ ہندوؤں کی غلامی سے بھی ہمیں نکالا, انگریزوں کی غلامی سے بھی ہمیں نجات عطا کرنا. اور پھر یہ پاکستان وجود میں آیا, پاکستان ہمیں ملا, پاکستان بننے کے بعد نعمتوں کی بارش ہے کہ جو کہ اللہ کی طرف سے ہوئی. لہٰذا یہ ہے کہ وہ بھی ذہن میں لے کر آئے. یعنی دنیا کی یہ پاکستان دنیا کی ساتویں, عالم اسلام کی پہلی اور ایشیا کی یہ تیسری بڑی ایٹمی قوت ہے. یعنی پاکستان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹومک پار ہے کہ جو کہ اسے عطا فرمائے, ایک اور نعمت ہے کہ جو کہ ہمیں بخشی ہے اور ہمارے دشمن سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ کیا اس کی وجہ سے. پھر جو خطہ ہمیں ملا ہے یہ پاکستان کا خطہ, تو یہ ہر لحاظ سے بہترین خطہ ہے. یعنی اس میں پہاڑ بھی ہیں, صحرا اور نخلستان بھی ہیں, اور ہم سب یہ جانتے ہیں اگر ہم سفر کریں کراچی سے لاہور کی طرف تو یہ جو صوبہ پنجاب ہے اس کا جو میدان ہے یہ دنیا کے بہترین زرعی علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح سرحد میں جائیں تو جنگلات ہیں, اور بلوچستان میں جائیں تو وہاں معدنی وسائل سے بلوچستان ہے کہ جو مالا مال ہے. پھر تھر کے علاقے میں کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت دی ہے کہ جو کہ ہمیں عطا کی. پھر قیام پاکستان کے بعد اللہ تعالی نے قدم قدم پر ہماری جو مدد کی. 1965 میں بھارت نے آنکھیں دکھائیں دخل اندازی کی, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی. پھر 71 میں جو بازو ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش بن گیا, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ بھی ہماری کارستانیوں کی وجہ سے, ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. اور بہرحال جو بھی ملک بچا ہے وہ بھی اللہ کی خاص تائید و نصرت سے, اس کی مدد سے ہے کہ جو کہ اس وقت وہ بچا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو وہ نعمت تھی, عطیہ خداوندی تھی کہ جو کہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا, کن معروضی حالات میں پاکستان دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آیا. لیکن اب تقاضا کیا تھا؟ اب دیکھیں یہاں پر جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس کو بھی ساتھ میں ذرا لیجئے, اگر متن آپ کے سامنے ہے. یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 سے اور آیت نمبر 28 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے, اور یہ مقام تعبیر خاص اور تعبیر عام دونوں اعتبار سے بڑا اہم ہے. تعبیر خاص کے اعتبار سے تذکرہ ہے ان مہاجر صحابہ کرام کا, اہل ایمان کا, کہ جو مکے میں تھے اور مکے میں قریش مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ تھے جو مسلمانوں پر ڈھائے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ پھر ہجرت ہوتی ہے مدینے کی صورت میں, اللہ تعالیٰ ایک ٹھکانہ ہے کہ جو کہ عطا فرماتا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان ہجرت کرتے ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں کہ جو اہل ایمان کو وہ نصیب ہوتی ہیں. تو تعبیر خاص کے اعتبار سے یہ جو بھی مہاجرین مکہ ہیں اہل ایمان, ان کا تذکرہ کہ جو مکے میں تھے پھر مدینے کی نعمت انہیں ملی. تعبیر عام کے اعتبار سے یہ بر عظیم کے جو بھی مسلمان ہیں ان پر بھی یہ آیات ہیں کہ جو کہ بڑی چسپا ہوتی ہیں اور بڑی پوری اترتی ہیں, کیونکہ قرآن مجید تو کسی خاص حالات کے حوالے سے تو وارد نہیں ہوا نا, نازل نہیں ہوا, بلکہ یہ ہے کہ یہ آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے. اور خود قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر ہے, اپنی تصویر تم اس میں تلاش کرو. لہٰذا یہ ہے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور یہ ترمذی شریف کی ایک طویل روایت میں بھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مدح کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ وخبروں ما باتک, یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اور تمہارے بعد کے حالات بھی اس میں بیان ہوئے, اس میں تم اپنی تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے آئینے کے طور پر. لہٰذا اب یہ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تعبیر خاص کے اعتبار سے جو بھی اہل ایمان مکے میں تھے مدینے کی نعمت حاصل ہوئی. تعبیر عام کے اعتبار سے ذرا اس کو دیکھیے گا کہ بر عظیم پاک و ہند میں وہی کیفیت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی, ہندو جو ہے وہ پیس رہا تھا, نقشہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا, ہر سطح پر وہ آگے بڑھ رہا تھا, مسلمان پیسے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کی نعمت عطا فرمائی. ذرا آیات کا ترجمہ سنیے, فرمایا وَاشْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اور یاد تو کرو کہ اے مسلمانوں کے جب تم قلیل تھے, بہت تھوڑی تعداد میں تھے. یعنی تعبیر خاص کے اعتبار سے جو اہل ایمان مکے میں تھے ان کا تذکرہ ہے. مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تم زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے. تَخَافُونَ, اور تمہیں ڈر تھا, تمہیں خوف تھا کہ آئیں يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں, تمہیں ختم کر دیں. یعنی مکے میں قریش مکہ کا خوف تھا اور بر عظیم میں مسلمانوں کو ہندوؤں کا خوف تھا کہ یہ ہزار سالہ جو ہم نے ان پر حکمرانی کی ہے اور وہ ہماری اور یعنی غلامی میں رہے، لہٰذا یہ دشمنی ہے کہ جو کہ وہ لے، یعنی ایک انتقام ہے کہ جو کہ وہ لے گا ہزار سالہ غلامی کا. تو بہرحال یہ ہے کہ تمہیں خوف تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، لیکن پھر ہوا کیا، فآواکم، بس اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، مکے کے مسلمانوں کو مدینے کی صورت میں اور بر عظیم کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں، یہ ٹھکانہ ہے کہ جو کہ عطا ہوا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس اللہ نے تمہاری اپنی نصرت سے تائید کی، مدد کی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. دونوں نقشے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی یہ ہے کہ پاکستان کو کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب یہ نعمتیں کیوں دی تھیں، کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یہ ہے نعمتوں پر مطلوب روش کے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے وہ ہمیں پتہ چلتی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو واقعتاً مدینہ کی سرزمین جب حاصل ہوئی، ایک نعمت حاصل ہوئی، ایک ٹھکانہ ملا، تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے تو حق ادا کیا اس نعمت، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی صورت میں جو نعمت بر عظیم کے مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہ تو بڑی بڑی قربانیاں دے کے جو بھی ہجرت کر کے خاص طور پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو یہ ہدایت دے اور آج ہم ان کو یہ سبق ہے کہ جو کہ اپنا ماضی کا وہ پڑھا سکیں. تکلیف ہوتی ہے اس وقت دیکھ کر نئی نسل کو کہ کس طرح سے وہ اپنے ماضی کو بھلا دیں، یعنی جو لکیر بلڈ لائن ہم نے کراس کی تھی، یا وہ صرف اس لیے کی تھی کہ بینڈ باجوں کی ہم نظر کر دیں اور یہ غل غپاڑوں کی نظر ہم کر دیں. یہ آزادی کا مطلب صرف یہ تھا کہ ہر طرح کی آزادی، مادر پتر آزادی، اخلاقیات سے آزادی، اپنی تہذیب سے جو ہے وہ آزادی کا معاملہ ہوتا ہے، قطر میں. لہٰذا یہ کہ عصمتیں لوٹی ہیں، کئی ہزار جانیں ہیں کہ جو کہ وہ نیزوں پر اٹھائی گئی، اور پھر یہ پاکستان کی نعمت ہے کہ جو کہ حاصل ہوئی. اور تقاضا اللہ کا یہ تھا کہ اس پر شکر بجا لائے، اور شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اس امانت کی جو ہے وہ پاسداری کرتے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی، اور دین اسلام کے نفاذ میں ہم پیش قدمی کرتے. لیکن ہم نے پھر کیا کیا، اور یہ اگر ہم کرتے نعمتوں پر شکر بجا لاتے پاکستان کی نعمت پر، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں اور تمہیں دوں. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس پاکستان کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں خیانت کی. اور خیانت کے حوالے سے بھی دیکھیں جو یعنی یہاں پر آیات پڑی گئی ہیں، آگے آیت نمبر 27 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے اہل ایمان تم اللہ اس کے رسول سے بھی خیانت مند کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مند کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. لہذا اللہ اس کے رسول سے خیانت کیا کی، ہم نے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکتے، تو امانت میں خیانت کی، دین کے حوالے سے، نفاذ دین کے حوالے سے پسپائی ہی پسپائی ہے کہ جو مسلسل 76 سال ہو گئے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سطح پر، ہر گوشے. اور پھر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہم نے ان کے قرآن کو جو کہ امانت ہے، دین ان کا چھوڑا ہوا وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم نے اس سے جو ہے وہ غداری کی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے بھی غداری کی اور اپنی امانتوں میں بھی غداری کی. امانت کا تصور بھی بڑا محدود کر دیا ہم نے. ہر جو اللہ کی نعمت ہے وہ امانت ہے میرے اور آپ کے پاس، پاکستان بھی امانت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ واقعتاً ہم اپنی آنکھیں کھولنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ جو امانت میں خیانت ہوئی اور پھر ہم نے جو وعدے کیے اس کی خلاف ورزی کی، تو خلاف ورزی وعدوں کی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ نفاق کی صورت میں نکلتا ہے. اس کے حوالے سے ذہن میں لے کر آئے، میں آیت کوٹ کر رہا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی جو سزا ہے وہ ہمیں کیا سنائی ہے. فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیا، کب تک کے لیے، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کے لیے کہ جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت تک کے لیے ان کے اندر نفاق ہے کہ جو کہ ڈال دیا گیا. کیوں ڈال دیا گیا، یہ ہے اصل سبب، بما اخلف اللہ ما وعدو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے وعدوں کے خلاف کیا، وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی کام ہے کہ جو کہ ہم نے اصل میں کیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس پسپائی سے نکلنے کی اور جو اصل پاکستان کے بننے کی اساس ہے اس کی طرف پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. اب دیکھیں اس ضمن میں پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, یہ آخری موضوع ہے آج کا, پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید موضوعات کو جو ہے وہ بحث میں لے کر آئیں گے. ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ عوام الناس میں پاکستان کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو اصل حیثیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے. چند گزارشات اس کے ذیل میں عرض کرتا ہوں. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو پاکستان کی اصل اساس ہے, بنیاد کیا ہے اس کے قیام کی پاکستان کی, اس کے حوالے سے رہنمائی دی جائے عوام الناس کو, نئی نوجوان نسل کو. اور پھر یہ ہے کہ جو اساس ہے اس کی طرف پیش قدمی کا معاملہ, یہ ہے دو ذمہ داریاں کہ جو کہ مجھے اور آپ کو ادا کرنی ہے. اب دیکھیں پہلی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو اصل حیثیت ہے, اس کی جو حقیقت ہے, اس سے اویئر کیا جائے پاکستان کے باسیوں کو, نوجوان نسل سے. اس کی اصل حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک روایت ذہن میں لے کر آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جو حالات ہونے والے ہیں, بڑی جنگیں ہونے والی ہیں, اور جو شخصیت دجال وہ آئے گا, اور پھر یہ ہے کہ امام مہدی کی مدد کے لیے جو لشکر نکلیں گے, وہ روایت ذہن میں لے کر آئیں. یعنی اللہ کے رسول کی پیشن گوئی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام مہدی کی مدد کے لیے خراسان سے جو ہے وہ لشکر جائیں گے. اب یہ خراسان کہاں ہے اس وقت؟ یہ ہمارا جو پڑوس ہے افغانستان, اس کا ایک صوبہ ہے. اور وہاں پر جو الحمدللہ افغان طالبان نے جو ایک پیش قدمی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کو حاصل ہوئی, ایمان کی فتح ہوئی, اور جو بھی کافرانہ قوتیں تھیں ان کو نیست و نابود کیا گیا اور ان کو شکست ہوئی عبرتناک. لہٰذا یہ جو ہلچل نظر آ رہی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ وہ خراسان سے لشکر نکلیں گے. لہٰذا یہ خراسان کے علاقہ ہمارا پڑوس ہے بالکل افغانستان. اور پھر یہ ہے کہ یعنی خراسان بالکل اس کی جو سرحد ہے یہ پاکستان سے بھی ملتی, اور پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال انہوں نے جو ایک اپنا جو ترانہ ملی ہے اس میں وہ شعر جو ہے وہ پڑھا تھا بر عظیم کے حوالے سے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی. یعنی ایک روایت کا تذکرہ ملتا ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوا اور وہ ہندوستان کی طرف اشارہ, اسی خطے کی طرف اشارہ کیا گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس بر عظیم کو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے چنا ہے. 400 سالہ جو تجدیدی اور احیائی مسائی ہے, یعنی اسلام کو زندہ کرنے کے حوالے سے جو اس پر پردے پڑ گئے تھے زمانہ جاہلیت میں, اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کرنا, اسلام کی صحیح پکچر پیش کرنا, بر عظیم کے حوالے سے اگر یہ پوری تاریخ دیکھیں تو یہ سعادت بھی یہ امانت بھی اسی خطے کے پاس محفوظ ہے. یعنی اب جو الف ثانی ہے دوسرا سال, 1100 سے اگر آپ بات شروع کریں 1100 ہجری سے, لہٰذا کئی مجددین ہیں کہ جو کہ کس خطے میں آئے ہیں, وہ اسی بر عظیم کے خطے میں آئے ہیں. وہ مجدد الف ثانی ہو رحم اللہ, شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ کی جو بھی مسائی ہے, اسی طرح سے پھر یہ تحریک شہیدین کا معاملہ, اور پھر مولانا مودودی رحم اللہ, اور پھر یہ قرآن کی جو ایک غلغلہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم, ان کا جو یعنی قرآن کی خدمات ہیں, یہ ساری 400 سالہ تجدیدی مسائی ہے کہ جو کہ اسی خطے کو جب وہ نصیب ہوئی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تاریخی ایک حقیقت ہے, اس پاکستان کی اہمیت ہے اس خطے, اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے ایک بڑا عظیم کام ہے کہ جو کہ لینا ہے. لہٰذا یہ تو ہے پہلی ذمہ داری کہ ہم آج کی نوجوان نسل میں اس پاکستان کی اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کریں کہ بھائی یہ صرف فیس پینٹنگ کے لیے ہر سال جو ہے وہ اپنے چہروں کو بدنما کر کے اور نقش و نگار بنا کے اور یعنی نئے نئے کپڑے پہن کے اور سب کچھ کر کے اور جشن منانے کے لیے یہ دن نہیں, یہ بینڈ باجوں کی نظر کرنے کے لیے یہ دن نہیں تھا, یہ یعنی ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے یہ دن نہیں تھا, تم اپنی اصل کو جو ہے وہ پہچان. تو یہ پہلا کام ہے کہ جو کہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی جو اصل اساس ہے اس کی طرف نئی نوجوان نسل کو ایک رہنمائی ہے کہ جو کہ فراہم کرنے. اب دیکھیں یہاں پر ذرا نوٹ کریں کہ جو بھی قومیں ہیں یا ملک ہیں ان کا جو قیام ہے, ان کی جو بقا ہے, اس کی بنیادیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو کہ بن سکتی ہیں. یعنی اس پر ذرا غور کر لیں تو پھر پاکستان کی جو اصل بنیاد ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں. یعنی یہ بات سن کر آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ جو دیگر اقوام اور ملک ہیں ان کے قیام کی جتنی بھی بنیادیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہنوں میں آ سکتی ہیں وہ پاکستان کو وہ بنیاد قطن جو ہے وہ حاصل ہے. پاکستان کی جو بنیاد اور اٹھان ہے وہ کسی اور شہر پر ہے. اب وہ دیگر ممالک ان کی بقا اور قیام کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایک بنیاد ہو سکتی ہے تاریخی تقدس یعنی ہسٹوریکل سینکٹی. یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جو کہ عوام اس تاریخی تقدس سے متحد ہیں کہ جو کہ ہو جاتے اور اس کے نام کو پھر یعنی کسی ملک کو کسی خطے کو کوئی تاریخی تقدس حاصل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کے نام کو پھر بدلا نہیں جاتا چاہے اس کے یعنی وہ اس کے جتنے بھی علاقے کسی غیر کے قبضے میں چلے جائیں. جس طرح سے چین کی مثال ہے یعنی چین کا ایک بہت بڑا رقبہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے قبضے میں جو ہے وہ رہا ہے وہ جاپان کے قبضے میں رہا ہے لیکن اس کے باوجود چین چین رہا جاپان جاپان رہا اس کے نام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تاریخی تقدس بھی ہے کہ جس کی وجہ سے قومیں متحد ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تقدس ہمیں حاصل نہیں اس پاکستان کو جو ہے وہ حاصل ہے اور یہ حقیقت آپ جان سکتے ہیں. یعنی پون صدی قبل پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک جو وجود میں نہیں تھا. یہ جو قرارداد پاکستان جس کو کہا جاتا ہے 1940 میں جو قرارداد پاس ہوئی اس کو پہلے کیا کہا جاتا تھا؟ قرارداد لاہور کہا جاتا تھا. پاکستان تو بعد میں جو ہے وہ اس کو کہا گیا کہ جب پاکستان بنا ہے لیکن اس سے پہلے تو پاکستان کا کوئی نام ہی نہیں تھا یہ قرارداد لاہور کہلاتے. تو پون صدی قبل تو پاکستان کے نام پر کوئی دنیا میں کوئی ملک بھی جو ہے وہ موجود نہیں تھا. لہٰذا یہ تاریخ تقدس بھی ہمیں حاصل نہیں یہ بنیاد پاکستان کے قیام اور بقا کی بنی نہیں سکتی. دوسری جو بنیاد ہوتی ہے وہ جغرافیائی عامل ہوتا ہے یعنی یہ ہے کہ جغرافیائی سرحدوں کی قدرتی جو بھی تقسیم ہے وہ بھی بنیاد بن جاتی ہے اور بعض بڑے بڑے ممالک ہیں کہ جو کہ جن میں یعنی بڑے دریا ہیں پہاڑ ہیں ان کی صورت میں ان کو قدرتی سرحدوں کی ایک تحفظ ہے کہ جو کہ حاصل ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو تاریخ کی یعنی پاکستان کی پشت پر نہ تاریخ ہے اور نہ کوئی جغرافیہ ہے. یعنی پاکستان کی جو سرحدیں ہیں اس کی اگر آپ جائزہ لیں تو جو مشرقی سرحد ہے جو کہ اب بنگلہ دیش لہٰذا یہ طویل ترین سرحد ہے. اس پہ کوئی دریا کوئی سمندر درمیان میں نہیں ہے بلکہ وہ بنگلہ دیش اس پہ زیادہ اثرات جو ہے وہ بھارت کے ہیں اور بڑا خطرہ ہے کہ جو کہ موجود ہے. لہٰذا یہ ہے کہ نام و نشان نہیں ہے پاکستان کی جغرافیائی لحاظ سے کوئی تحفظ کا یہ ایسے اس کو پاکستان کو جو ہے وہ کاٹا گیا ہے. اسی طرح سے تیسری جو بنیاد بن سکتی ہے کسی ملک یا جو بھی خطہ ہے قوم ہے اس کی یعنی استحکام یا بقا کے حوالے سے وہ قومی جذبہ وہ بن سکتا ہے. اور قومی جذبہ ایسا جذبہ ہوتا ہے یعنی کوئی عزبیت قومی جذبہ کہ جو کہ قوموں کو مضبوط کر دیتا ہے اور قوم پرستانہ جو بھی جذبہ ہوتا ہے یہ تاریخ سے بھی لڑ جاتا ہے جغرافیے کو بھی جو ہے وہ شکست دے دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا کیجئے کہ قومیت کی جو بھی بنیادیں ہیں وہ یا تو نسل ہوتا ہے قوم کی بنیاد یا رنگ ہوتا ہے یا زبان ہوتی ہے. یہ تینوں بنیادیں حاصل نہیں. جس طرح سے جرمنی کی مثال ہے یعنی جرمن ایک جو ہے وہ نسل ہے اور یہ ہے کہ یعنی اس کو یہ حیثیت حاصل ہے قومی جذبہ ہے جرمن ریس ہے لیکن پاکستان کو اس میں سے کوئی بنیاد جو ہے وہ حاصل نہیں. پاکستان جب بنا ہے تو اس میں نہ یعنی ایک رنگ کے لوگ تھے پاکستان بنانے والے مختلف رنگوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ یعنی آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے بننے میں یو پی کے مسلمان ووٹ دے رہا ہے حالانکہ اسے پتا تھا کہ مجھے پاکستان میں شامل نہیں ہونا لیکن اس نے بھی ووٹ دیا. تو اب وہ واحد اساس کیا ہے پاکستان کے قیام؟ نہ وہ جغرافیائی عامل ہماری بنیاد ہے نہ کوئی تاریخی تقدس ہماری بنیاد ہے نہ کوئی قومی جذبہ ہماری بنیاد ہے. واحد جو اساس ہے پاکستان کے قیام اور اس کی بقا کی وہ صرف اور صرف اسلام ہے. یعنی ایک نعرہ تھا کہ جو کہ لگا تھا کہ جس کی بنیاد پر ہر رنگ ہر نسل ہر جغرافیائی سرحدوں کے لوگ ہیں کہ جو کہ اس نعرے کے تلے آ گئے تھے اور بزرگ حضرات وہ نعرہ جانتے ہیں. نوجوان نسل کو آج اس سے بھی بالکل صرف نظر کیا جا رہا ہے کہ وہ نعرہ کیا لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں ہے. ہم نے یہ تسلیم کیا کہ ہندو اور مسلمان یہ جداگانہ قوم ہے، ان کا جو رہن سہن، طرز رہائش، طرز لباس، عقائد، سب جو ہے وہ جدا ہیں، لہذا یہ ایک قوم نہیں ہو سکتی، ساتھ نہیں رہ سکتی. اور یہ اس کی ترجمانی مصور پاکستان ہے، علامہ اقبال مرحوم نے اپنے ان اشعار میں کی تھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاضر، یعنی دیگر اقوام بنتی ہیں رنگ نسل زبان کی بنیاد پر، اور مسلمان ایک امت ایسی ہے کہ جس کی یہ کوئی بنیادیں نہیں، اس کی اصل بنیاد کیا ہے، وہ اسلام. یعنی مدینے کی ریاست کے بعد، وہ ریاست کی جو اللہ کے رسول نے قائم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نظریاتی سطح پر جو ریاست وجود میں آئی وہ کون سی ریاست، وہ پاکستان کی ریاست. یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے، اور انتہائی غلط بات ہے، کہ اسرائیل بھی ایک نظریاتی یعنی ایک ریاست ہے، قطعاً غلط. یہودی جو ہے ایک نسل ہے، وہ نسلی بنیاد پر جو ہے وہ اسرائیل ہے، کہ جو کہ یہودی جو وہاں پر بستے ہیں وہ وجود میں آیا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے وہ کسی اس دیگر اسلامی ممالک نے بھی دعویٰ نہیں کیا. یعنی سعودی عرب ہے، دو مقدس جگہیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہاں پر دعویٰ یہ نہیں کیا گیا تھا سعودی عرب کے قیام کے حوالے سے کہ ہم اسلام کے نام پر اس یعنی ملک کو بنا رہے ہیں. نہیں، سعودی عرب یعنی سعودی عرب آل سعود خاندان، وہ شناخت ہے کہ جو کہ بنا. واحد ہم پاکستان ہیں کہ جنہوں نے یہ اسلام کے نام پر پاکستان حاصل، اور یہی وہ بنیاد ہے اور اساس ہے اور بقا کے لیے کہ جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے تو ہم بچ سکتے ہیں. ورنہ جو اس وقت موروثی حالات ہیں، یہ موضوع اگلی نشست ہے انشاءاللہ، اگلی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ جو پاکستان کی جو یہ اصل اساس ہے اسلام، دین اسلام، اس کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی تھی، لیکن اس پر تیز سے چلایا جا رہا ہے، نظریہ پاکستان پر تیشے چلائے جا رہے ہیں، دو قومی نظریے پر تیشے چلائے جا رہے ہیں، مصور پاکستان اور معمار پاکستان کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. یہ اگلا موضوع ہے انشاءاللہ. اور پھر یہ ہے کہ اس لحاظ سے پھر ہمارے جو عملی اقدامات ہونے چاہیے وہ بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں آ جائیں گے. اور اس مہم کے ذیل میں ہم ہر سطح پر کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ عوام کی سطح ہو، موسٹ جو بھی انفلوئنشیل پرسنالٹیز ہیں، متاثر کرنے والی شخصیات، ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، جو حکمرانوں کا طبقہ جو بھی ہے اس وقت نگراں حکومت، اس کی پاس بھی جائیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ پاکستان کی جو اصل اساس ہے اس کو پہچانا جائے، اس کی حقیقت کو، اور اس کی طرف پیش قدمی کا معاملہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اب عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں، یعنی ایک بازو تو 71 میں الگ ہو گیا، کوڑا وہ برس چکا ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں واقعتاً پاکستان کی جو اصل بنیاد اسلام ہے، دین اسلام، اس کی طرف پیش قدمی کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلی نشست میں بھی ان موضوعات پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کی ہے. اس وقت ایک کتابچہ جو ہے وہ اویلیبل ہے، یہاں دستیاب ہے، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمتہ اللہ علیہ کا، اسی موضوع کے حوالے سے تفصیلات آپ کو مل جائیں گی. مختصر سا کتابچہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑا قیمتی اپنے مضامین کے اعتبار سے، پاکستان کی اصل اساس اور استحکام پاکستان کی واحد بنیاد. انشاءاللہ یہ تفصیل سے یہ کتابچہ، اس میں تفصیلات مل جائیں گی، یہ ضرور یہاں سے حاصل کر لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے.